إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال عز وجل في موضع آخر ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا حاضرين جمعة وفرد نشين خواتين الإسلام گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے توحید کے سلسلے میں بہت ساری باتیں رکھی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیے گئے توحید کی خاطر آپ ہی نہیں بلکہ انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا یہ سارے ہی انبیاء دنیا میں عقیدہ توحید کو پھیلانے کے لیے آئے تھے شرک کو اس کے تمام اسباب وسائل ذرائع اور اس کے تمام صورتوں اور شکلوں کے ساتھ ختم کرنے کے لیے آئے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مفاہمت مصالحت یا مداہنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا مشرکین کے کسی ایسے مطالبے کو کبھی منظور نہیں کیا جس میں اللہ تعالیٰ کا جو بنیادی حق توحید ہے اس پر حرف آتا ہو آپ نے کبھی شرک سے مصالحت نہ کی شرک سے مفاہمت نہ کی روزے اول سے جب سے غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق کا پیغام نازل ہوا اس وقت سے زندگی کی آخری سانس تک آپ کی دعوت آپ کا پیغام اور آپ کی آواز ایک ہی تھی کہ یا ایها الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو لا الہ الا اللہ کو مان جاؤ کہ کائنات کا معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے کامیابی اسی میں ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب کبھی اور جہاں کہیں موقع ملا شرک کا کوئی بھی مظہر ہو شرک کی کوئی بھی صورت اور شکل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹانے اور اس کو ختم کرنے میں پہل کی تھوڑی دیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کی تاخیر کو بھی گوارا نہ کیا مکہ فتح ہوا مکہ فتح ہونے کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بیت اللہ میں داخل ہوئے کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے 360 بت رکھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, آپ ایک ایک بت کو گرائے جا رہے تھے, توڑے جا رہے تھے, پھوڑے جا رہے تھے, اور آپ کی زبانی یہ آیت تھی, جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا باطل مٹ گیا, اور باطل کے مقدر میں مٹنا ہی ہے اور حق کے مقدر میں پھیلنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کی تاخیر بھی برداشت نہ کی, تھوڑی دیر کی تاخیر بھی گوارا نہ کی, مکے پہ جیسے ہی آپ کو کنٹرول حاصل ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو, مسجد حرام کو, بیت اللہ کو اور اللہ کے گھر کو ان بتوں سے صفایا, ان بتوں کا صفایا کیا جن بتوں کی پرستش توحید کے گھر میں ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بڑے چوکنا رہتے, جہاں کہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ نظر آتا تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کرتے. شرک کا کوئی بھی منظر, شرکیہ کوئی بھی بات, شرکیہ کوئی بھی جملہ, شرکیہ کوئی بھی لفظ آپ سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آ جاتا. صاحب ایک مرتبہ فتح مکہ کے بعد ہی کی بات ہے, مکہ فتح ہونے کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم اجمعین کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا رخ کیا, حنین میں کافر جمع تھے, مکے کے کافر شکست کھا گئے, نہ صرف شکست کھا گئے بلکہ ان میں سے بہت سارے مسلمان بھی ہو گئے, اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کافر فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی اپنی فوج میں شامل کر لیا, اور شامل کر کے آپ حنین کے کافروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی. حنین کی جانب جا رہے تھے, راستے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا گزر ایک درخت پر سے ہوا, مشرکین کا درخت تھا جس کا نام تھا ذات و انواب, اس درخت کا نام تھا ذات و انواب. مشرکین اس درخت سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے, اپنے ہتھیار وغیرہ اس درخت سے لٹکایا کرتے تھے, عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہتھیار اس درخت سے لٹکائے جائیں اور لٹکانے کے بعد ان ہتھیاروں کو استعمال کیا جائے دشمن سے لڑنے میں تو کامیابی ملے گی. تو جب اس درخت سے گزر ہوا تو یہ جو نئے نئے لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر, جن کو کلمہ پڑے ہوئے ابھی چند دنوں سے زیادہ گزرے نہ تھے, پرانے خیالات پرانے تصورات ابھی ان کے دل و دماغ میں باقی تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط, اے اللہ کے نبی جیسے ان مشرکین کا یہ ذات و انواط ہے ہمارے لیے بھی ایک ذات و انواط بنا دیں کہ ہم بھی اسی طرح سے اس سے تبرک حاصل کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہو گئے, آپ کو سب غصہ آ گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہنے والوں کی جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا, اللہ کی قسم تم نے وہ بات کہی ویسی ہی بات کہی جیسی بات کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کہی تھی, کہ بنو اسرائیل کا گزر جب ایک مشرک قوم پر سے ہوا انہوں نے دیکھا کہ وہ مشرک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے, بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا, موسیٰ کب تک ہم ایک اللہ کی عبادت کریں, یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ کئی خدا ہیں, یہ جیسے کئی خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں, ہم کو بھی کئی خدا چاہیے, ذرا اور خداؤں میں اضافہ کر دو ہمارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنو اسرائیل نے جو بات کہی وہی بات تم دہرا رہے ہو, بنو اسرائیل نے جو جملہ کہا وہی جملہ تم دہرا رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے, سخت برہم ہوئے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی بات میں. تو دیکھیے شرک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کبھی برداشت نہیں کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کو خطاب کر کے کہا تھا, حجر اسود پتھر ہے اور چونکہ شریعت نے اس کا بوسہ لینے کا حکم دیا ہے, اسے چومنے کا حکم دیا ہے, اور فرمایا کہ حجر اسود کا بوسہ لینے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دور اندیش انسان تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا, یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ آگے چل کر کوئی نادان کوئی جاہل کسی کے دل میں شیطان یہ بات نہ ڈالے کہ یہ پتھر کی پرستش ہو رہی ہے, پتھر کی پوجا ہو رہی ہے, کسی کے دل میں یہ بات نہ ڈال دے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت اللہ گئے تو بیت اللہ میں کھڑے ہو کر حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے بابا سے بلند کہا تھا, اس طرح کے دوسرے صحابہ تابعین سب سن رہے تھے, واللہ انی لاعلم انک حجر, واللہ انی لاعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبل, اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، تو کسی کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، تو کسی کا کچھ بنا بھی نہیں سکتا، ہم تیرا بوسہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا حکم ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں، اگر میں نے اللہ کے نبی کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ حضرت عمر کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے محتاط تھے، بڑے دوراندیش تھے، حضرت عمر نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آگے چل کر کسی کے ذہن میں یہ بات ڈالے حضرت اسود کا جو بوسہ لے رہے ہیں تو حضرت اسود کے بوسہ لینے کے راستے سے کہیں لوگ اس پتھر کی پرستش نہ شروع کر دیں، اس پتھر کی پوجا نہ شروع کر دیں، اس پتھر کی عبادت نہ شروع کر دیں۔ اس بنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کر کے کہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا احتیاط تھا توحید کے سلسلے میں۔ لیکن میرے محترم ساتھیوں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بہت بڑا المیہ کہیے کہ امت مسلمہ نے توحید کی اہمیت کو فراموش کیا، شرک کی جو مذمت قرآن اور حدیث میں آئی ہے اس کو فراموش کیا، اور آج جس طرح دنیا کی دوسری اور ساری قومیں شرک کی پرستار ہیں، آج یہ امت، اس امت کا بڑا طبقہ، اس امت کی ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو شرک پرستی میں مبتلا ہے، قبر پرستی کے راستے سے، مزار پرستی کے راستے سے، اولیاء پرستی کے راستے سے، شرک کی وہ کون سی شکل ہے جو اس امت کے اندر نہ داخل ہوئی، بلکہ بسا اوقات شرک کی وہ ایسی شکلیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شرک کی جو شکلیں ابو جہل کے پاس بھی نہ تھیں، ابو لہب کے پاس بھی نہ تھیں، آج آپ کو ان نام نہاد مسلمانوں کے پاس دیکھنے کو ملیں گی، مزاروں اور قبروں کے پاس۔ مزار ہو کے قبر، شریعت میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ شریعت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قبر یہ شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے، کفر کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے تعلق سے بڑی تعلیمات دی۔ آپ نے کہا کہ قبر کو پختہ نہ بنانا، قبر کو زیادہ بلند نہ کرنا، قبر پہ کچھ نہ لکھنا، قبر پہ چراغ نہ جلانا، قبر پہ عمارتیں نہ بنانا، قبر پہ مجاور بن کے نہ بیٹھنا۔ موت کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہی بات تھی، لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو کرسچنوں پر، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پر مسجدیں بنا لی، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، وہ اپنی پیغمبروں کی قبروں پر سجدے کرنے لگے۔ راوی حدیث کہتے ہیں موت کے وقت، انتقال کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کا مطلب یہ تھا، یحذر ما صنعوا، آپ اپنی امت کو ڈرانا چاہ رہے تھے، آگاہ کرنا چاہ رہے تھے، یہود و نصارہ جس روش پر گئے تم اس روش پہ نہ جانا، اپنے پیغمبر کی قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، نیک لوگ، صالح لوگ، اللہ والے، بزرگ اولیاء جو ہوتے ہیں ان کی قبروں پر مسجدیں نہ بنانا، ان کی قبروں پہ مجاور بن کے نہ بیٹھنا، قبر پرستی میں مبتلا نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی جانب بھیجا تھا، حضرت علی سے کہا تھا کہ لا تدع تمثالا الا طمست ولا قبرا مشرفا الا سويت، کہا کہ علی یمن جا رہے ہو، تمہارے ذمے جہاں بہت سارے کام ہیں، علی یاد رکھنا تمہاری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، جہاں کہیں کوئی مجسمہ نظر آئے وہ پتھر میں ہو، مٹی میں ہو، جو مجسمے بنائے جاتے ہیں، کہا کہ جہاں کہیں کوئی مجسمہ نظر آئے علی اس کو مسخ کر دینا، اس کو ختم کر دینا، اور کہیں بھی کوئی قبر ضرورت سے زیادہ بلند نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عہد نبوی کے بعد اپنے ایک شاگرد ابو الحیاج الاسدی تابعی سے خطاب کر کے کہا تھا، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الحیاج جو کام اللہ کے نبی نے میرے حوالے کیا تھا کیا میں وہ کام تمہیں نہ بتاؤں، جس مہم پہ اللہ کے نبی نے مجھے روانہ کیا تھا اس مہم پہ میں تمہیں روانہ نہ کروں؟ کہا وہ مہم کیا ہے؟ آپ نے، حضرت علی نے ابو الحیاج اسدی رضی اللہ رحمہ اللہ سے یہ کہا، لا تدع تمثالا الا طمست ولا قبرا مشرفا الا سويت، جہاں کہیں کوئی مجسمہ نظر آئے اسے مس کر دینا، جہاں کہیں کوئی قبر پختی نظر آئے تو اس کو زمین کے برابر کر دینا۔ اسی لیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے، تاریخ میں ہمارے بہت سارے حکمران ایسے گزرے ہیں، متوکل کے بارے میں آتا ہے کہ متوکل نے ایسی قبریں جو ہے ڈھائی جو پختہ بنائی ہوئی تھیں، بلکہ متوکل جو کہ ایک عباسی بادشاہ عباسی خلیفہ ہے اس نے ایک ایسی مسجد ڈھائی جو مسجد کے قبر پر بنا دی گئی. فتویٰ یہی ہے اہل علم کا, اگر قبر پر مسجد بنتی ہے, پہلے سے قبر موجود ہے اس کے اوپر مسجد بنتی ہے, اہل علم کہتے ہیں کہ وہ مسجد ڈھا دی جائے گی, وہ مسجد ختم کر دی جائے گی. متوکل نے وہی کیا, قبر پر بنی ہوئی مسجد کو اس طرح سے متوکل عباسی خلیفہ نے ڈھا دیا. اور علماء کی تاریخ دعات اور مبلغین کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی دعات اور مبلغین کو اختیار حاصل ہوا, اقتدار حاصل ہوا, انہوں نے معاشرے میں ایسی قبروں کو تھوڑی دیر کے لیے بھی برداشت نہ کیا جو قبریں کے مزار کی شکل میں ہو اور لوگ اس کی جانب آتے جاتے رہے ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسجد تھی, مسجد التاریخ کے نام سے, اس کے بازو ایک چٹان تھی, لوگ اس کو پوجا کرتے تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اختیار حاصل ہو, ان کا اثر و رسوخ بڑھا اور لوگ ان کی بات ماننے لگے, اپنے سلامیزہ کو لے گئے سیدھے اس مسجد کے پاس اور اپنے ساتھ کچھ سنگ تراشوں کو لے گئے, پتھر تراشنے والوں کو لے گئے اور اس چٹان کو جس کی کہ لوگ پرستش کیا کرتے تھے, جس کا لوگ دور دور سے قصد اور ارادہ کر کے آیا کرتے تھے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چٹان کو پاش پاش کر دیا. آج محترم بھائیوں, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کسی کے دل میں بھی توحید کا شور موجود ہے اور اسلام کا درد موجود ہے تو وہ آج شرک کے جو مظاہر ان مزاروں کے پاس نظر آتے ہیں انہیں دیکھ کر خون کے آنسو روئے گا, انہیں دیکھ کر خون کے آنسو روئے گا. جیسا کہ شروع میں نے کہا, شرک کی وہ کون سی شکل ہے جو آپ کو ان مزارات کے پاس نظر نہیں آتی. آج یقین مانیے, یہ نام نہاد مسلمان, یہ جاہل مسلمان, یہ نادان مسلمان ان قبر والوں سے ایسا ڈرتے ہیں کہ جیسا ڈر اللہ کا بھی نہیں ہوتا ان کے دلوں میں. ان قبر والوں کی محبت ان کے دلوں میں ویسی ہوتی ہے کہ جیسی اللہ کی نہیں ہوتی ہے. ان قبر والوں کے آگے ویسے روتے گڑ گڑاتے دعا کرتے ہیں کہ جیسے کبھی اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, قسم کا کے لکھتے ہیں, اللہ کی قسم یہ قبر پرست جیسے قبروں کے پاس جا کر روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں, اللہ کی قسم اگر یہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ عاجزی یہ انکساری دکھا دیں تو ان کی کوئی دعا رد نہ ہوگی. ایسے روتے ہیں, ایسے گڑ گڑاتے ہیں, ایسے رجوع ہوتے ہیں کہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتے ہوئے ایسے گڑ گڑا دے تو کسی کی دعا رد نہ ہوگی, اللہ ایسے گڑ گڑانے والوں کی دعا قبول کرے گا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. لیکن شیطان ہے کہ انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, ایک دو مرتبہ دعا کرتا ہے اور دعا بھی کیسی کہ دل کہیں زبان سے کچھ کہہ رہا ہے, دل کہیں اور ہے, پھر شکوے کرتا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے, حرام کرتا ہے پھر شکوے کرتا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے, اور وہی مزار کے پاس جائے, قبر کے پاس جائے, اتنی عاجزی اتنی انکساری, اور وہ بھی اس قدر ادب, دعا کرنے سے پہلے وضو کر لے, وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لے, نماز پڑھنے کے بعد جا کے مزار کے پاس کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر تضرع کے گڑ گڑا کر جو ہے دعا کرے. علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, اپنے زمانے کے واقعات لکھتے ہوئے لکھتے ہیں, علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ نادان کتنے ایسے نادان ہیں کہ عدالتوں میں دیکھا گیا, کورٹوں میں دیکھا گیا, جب بھی عدالتوں میں کوئی مقدمہ دائر ہوا, عدالتوں میں کوئی مقدمہ دائر ہوا اور آدمی سے کہا گیا کہ قسم کھا کے کہو, قسم کھا کے کہو کہ یہ تمہارا حق ہے, یہ تمہاری چیز ہے. جھوٹی قسم کھانا ہوتا ہے تو اللہ کی کھا لیتا, اللہ کی قسم یہ میری ہی چیز ہے. لیکن جب اس سے کہا جاتا ہے فلاں ولی کے نام کی قسم کھا کے کہو, عبد القادر جیلانی کی قسم کھا کے کہو, غوث اعظم کی قسم کھا کے کہو کہ یہ تمہاری چیز ہے, تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے, کھانپنے لگتا ہے. جھوٹی قسم کھانا ہو اللہ کی کھا لے, اور سچی قسم جب 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 جھوٹی قسم کھانے کے لیے اولیا کا نام لیا جائے تو کام جائے, لرز جائے, نعوذ باللہ. یہ چیز تو مشرکین بھی نہیں کیا کرتے تھے. ہمارے ملک میں ایک درگاہ ہے حضرت بل درگاہ. حضرت بل یعنی مشہور یہ ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں. اس سے قطع نظر کہ اس کا ثبوت کیا, اس کا کوئی ثبوت نہیں. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث بغیر سند کے ثابت نہیں ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی چیز اس کی بھی سند چاہیے, جس کی سند نہ ہوتی نہ قابل اعتبار. لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں. سن 1960 پر تین کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ چند بال وہاں سے غائب ہو گئے. چند بال غائب ہو گئے تو مسلمانوں کا غصہ, مسلمان بھر گئے, غصے میں آ گئے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے احتجاج کرتے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال غائب ہو گیا. ہاں, جو بال جس کا کوئی جس کی کوئی سند نہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں اس کے غائب ہونے پر یہ حمیت یہ غیرت یہ غصہ اور یہ مظاہرے اور یہ جو سبحان اللہ قرآن اور حدیث کے ساتھ دن روز جو کھلواڑ ہو رہا ہے قرآن اور حدیث کے دسیوں اور دسیوں سینکڑوں احکامات کو جو فراموش کیا جا رہا ہے مسلمان فراموش کر رہے ہیں اس پر کسی کی غیرت نہیں جاتی اس پر کسی کو غصہ نہیں آتا اس پر کسی کی رگے حمیت بھڑکتی نہیں یہ کیسی مسلمانی ہے یہ کیسی مسلمانی ہے کون سا اسلام ہے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں اپنے زمانے کے بارے میں لکھتے ہیں سن 9ویں 10ویں صدی ہجری ان کا زمانہ تھا بہت بڑے محدث علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں ایک مقبرہ ہے مصر میں ایک مزار ہے سید احمد البدوی سید احمد البدوی کے بارے میں علامہ سخاوی لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے کا یہ حال تھا کہ کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے اتنے لوگ نہیں جاتے تھے جتنے لوگ کے سید احمد بدوی کے عرف میں شریک ہوا کرتے تھے نعوذ باللہ اور افسوس کی بات ہے یہ سب کرنے والے کون لوگ ہیں اس میں صرف کہ عوام ہیں جو بے علم ہیں کم علم ہیں نادان ہیں عوام نہیں علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بہت بڑے جید عالم گزرے ہیں علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ نے ایسے کئی مشاہدے لکھے ہیں ایسے کئی مناظر لکھے ہیں وہ لکھتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہا کہ جامعہ اثر عالم اسلام کی اتنی عظیم یونیورسٹی 1000 سال سے زیادہ تاریخ رکھتی یونیورسٹی جامعہ اظہر کے بڑے بڑے اساتذہ اظہر یونیورسٹی کے بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا لکھتے علامہ رشید رضا میں نے دیکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقبرہ مصر میں موجود ہے اس کا طواف کرتے ہیں وہاں کے دعائیں کرتے ہیں وہاں کے سجدے کرتے ہیں کہا ایک مرتبہ میں وہاں موجود تھا اذان کا وقت ہو گیا بازو ہی مسجد تھی مگر مؤذن نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے پر کے پاس آ کر اذان دی اور وہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کا رخ کر کے اذان قبلے کا رخ کر کے دینا چاہیے علامہ رشید رضا کہتے ہیں کہ میں نے وہاں جو اظہر کے علماء تھے ان سے کہا یہ کیا ہے اذان کو قبلہ رخ ہو کے دینا چاہیے یہ سنت ہے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کا رخ کر کے اذان دے رہے مؤذن وہ کہنے لگے ارے وہ جو ہے امام صاحب کی قبر کو اپنی پیٹ دکھا کر گستاخی کیسے کرے گا امام صاحب کی قبر کو پیٹ دکھا کر کیسے گستاخی کرے گا اسے ایسے ہی اذان دینے دو علامہ رشید رضا لکھتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو قبلے کی سم کو چھوڑ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کو قبلہ بنا کر نماز پڑھتے لوگوں کو بھی دیکھا ہے یہ سب نعوذ باللہ تو علماء ہو کہ عوام سب کے سب اس میں مبتلا ہیں علماء ہو کہ عوام یہ سب کا اجتماعی مرض ہے جانتے بوجھتے قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے باوجود شیطان نے ان کے عقل پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ نعوذ باللہ شرک کے تمام شکلوں کو وہ انجام دے رہے ہیں اپنے اقوال سے اپنے اعمال میں شرک کی شرک ان کے اعمال سے ان کے اقوال سے شرک کی بو آتی ہے اور شرک کی ساری شکلیں ان کی سیرت ان کی عملی زندگیوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں حقیقت میں جو مزار ہیں دنیا بھر میں جو مزار پھیلے ہوئے ہیں آپ ان مزاروں کا جائزہ لیں گے بہت سارے عقیدے بہت سارے دنیاوی مفادات اور مقاصد آپ ان مزاروں سے وابستہ دیکھیں گے ایک چیز کہ یہ جو مزار ہیں یہ دنیا میں یہ مزار سب وحدت ادیان کی دائی ہیں وحدت ادیان کیا دنیا میں ایک عقیدہ ہے جسے وحدت ادیان کہا جاتا ہے وحدت ادیان کے معنی کیا ہیں وحدت ادیان کے معنی یہ ہیں کہ بظاہر یہ دنیا میں مذاہب الگ الگ ہیں یہ ہندو مت ہے یہ اسلام ہے یہ یہودیت ہے یہ کرسچینٹی ہے یہ سکھ ازم ہے یہ بدھ ازم ہے فلاں ہے یہ سب الگ الگ راستے ہیں سب کی منزلیں ایک ہیں یہ الگ الگ راستے ہیں سب ایک ہی منزل پہ پہنچیں گے یہ سارے ادیان یہ سارے مذاہب انسان کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں بس مقصد یہ ہے انسان کسی بھی دین کا ماننے والا ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اسے بس ایک اچھا انسان بن کر جینا چاہیے تمام ادیان کا یہی مقصد ہے تمام ادیان کی یہی تعلیم ہے اور اچھا انسان بن کر انسان اگر زندگی گزارے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو وہ آخرت میں کامیاب ہوگا اس کو وحدت ادیان کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں دعوت کی کوئی ضرورت نہیں اسلام کی جانب بلانے کی ضرورت نہیں کسی دوسرے مذہب کی جانب بلانے کی ضرورت نہیں سارے مذاہب ایک ہیں یہ مزارے آپ یہ مزارے وحدت ادیان کی دائی ہیں ہمارے یہاں ایک عید ہوتی ہے کرگے کی عید کہتے ہیں بہت سارے مقامات پہ کرگا نکلتا ہے تو کرگا جن جن مندروں کو جاتے ہیں مندروں کے دورے کے ساتھ ساتھ مزاروں کا دورہ بھی کرتا ہے کرگا جلال الدین رومی بہت بڑے صوفی صاحب گزرے ہیں جلال الدین رومی صاحب کی مزار پہ جملہ لکھا ہوا ہے جلال الدین رومی صاحب کی قبر پہ جملہ لکھا ہوا ہے هذا القبر صالح للأديان الثلاثة المسلمين واليهود والنصارى هذا القبر صالح للأديان الثلاثة
کہا کہ یہ قبر یہ مزار یہ بیک وقت مشترک مزار ہے تین مذہب کے ماننے والوں کی. یہاں مسلمان بھی آ سکتے ہیں, یہاں یہودی بھی آ سکتے ہیں, یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں, اور عمل ہم آپ دیکھیں گے جاتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں. مسلمان مزاروں کو ماننے والے ضرورت پڑے تو مندر میں بھی جائیں گے, ضرورت پڑے بیماری بیمار کے علاج کے لیے مندر میں بھی جائیں گے اور چرچ میں بھی جائیں گے, اور ہندو ضرورت پڑے تو اپنی مندروں کو چھوڑ کر مزاروں کو بھی آئیں گے. یہ تو ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کے سامنے ہزاروں ثبوت موجود ہیں. جتنی مزاریں مشہور ہیں وہاں آنے والے صرف مسلمان نہیں ہوتے, ہندوؤں کی بڑی تعداد ان مزاروں کو آتی ہے. تو حقیقت میں یہ سب مزار وحدت ادیان کے دائی ہیں, اور ایک حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ ان مزاروں کو ہر جگہ حکومتوں کی سرپرستی حاصل ہے, حکومتوں کی سرپرستی. وہاں جہاں کے مسلمانوں کی حکومت ہے مسلم ممالک ہیں, مسلم ممالک میں مسلم حکومتیں ان مزاروں کی سرپرستی کرتے نگہبانی کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ مزاریں حکومت کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے, حکومت کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہمارا پڑوسی ملک ہے, پڑوسی ملک میں بہت مشہور مزار ہے, سب سے مشہور مزار علی حجیری کی مزار. اس مزار میں ایک دروازہ ہے باب الجنہ جنتی دروازہ. اس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ اس دروازے میں داخل ہو جائے گا دنیا میں, کل وہ قیامت کے روز جنت میں داخل ہو جائے گا. کل قیامت کے روز جنت میں داخل ہونا تو اس جنتی دروازے میں داخل ہونا. اس جنتی دروازے کو جو شروع کیا گیا اس کا پس منظر یہ بتایا, اس کے پس منظر میں بتایا جاتا ہے کہ پڑوسی ملک کی حکومت اور وزارت الاوقاف جب مالی پریشانیوں میں گھر گئی, مالی پریشانیوں میں گھر گئی, مال کم ہو گیا, تو حکومت کے آگے وزیر الاوقاف نے یہ مسئلہ رکھا, اوقاف کے وزیر نے, کہ آمدنی بہت کم ہو گئی ہے. سب حکومت کے مشورے سے وہ باب الجنہ شروع کیا گیا, جس کے بعد سے وزارت الاوقاف کو کمی کبھی آمدنی کا مسئلہ ہی درپیش نہیں ہوا. اس کی آمدنی کا بڑا حصہ جو وزارت الاوقاف کو اب جاتا ہے. اسی طرح سے مصر میں سید احمد البدوی, جس کا بھی ذکر ہوا, سید احمد البدوی کا مقبرہ ہے, مزار ہے, وہاں آج بھی وہاں کی آمدنی کا 30% 9% حصہ جو حکومت کو جاتا ہے, 30% 9% آمدنی کا حصہ حکومت کو جاتا ہے, باقی 60% 1% آمدنی یہ ڈھونگی بابا اور جو مجاورین ہوتے ہیں ان کو جاتا ہے. یہ سب بہت بڑے ڈاکو ہوتے ہیں, بہت بڑے چور ہوتے ہیں, بہت بڑے لٹیرے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. اور اس کے ثبوت موجود ہیں, اس کے ثبوت موجود ہے, ایسی کہنے کی بات نہیں ہے. اور ثبوتوں کے ساتھ لوگوں نے ایسے واقعات پیش کیے ہیں کہ ایک ایک مجاور کے پاس کتنی دولت ہوا کرتی ہے, بڑے بڑے دولت مند مار کھا جائے ان کے آگے. اور ایک افسوس کی بات ہے المیہ یہ ہے, یہ جو مزاریں بنی تھی آپ اگر جائزہ لے کر دیکھیں گے تو بعض مزاریں ایسی ہیں کہ نعوذ باللہ مشرکین اور کافروں کی قبروں پہ بنی, مدفون کافر ہے اور مسلمان جو ہے اس کو اللہ کا ولی بنائے بیٹھے اور پرستش کر رہے ہیں. نعوذ باللہ, سعودی حکومت سے پہلے مکہ المکرمہ میں ابو طالب کی قبر بہت بڑا مزار بنی تھی, ابو طالب جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی, انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے, کلمہ نصیب نہیں ہوا, پڑھنے نہیں پڑھے, وہ انتقال کر گئے حالت کفر میں ابو طالب. بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ ما تعالی ملت عبد المطلب, ابو طالب کا انتقال بھی عبد المطلب کے طریقے اور ان کے دین پر یعنی شرک پر ہوا. قرآن اور حدیث کے اتنے صریح نصوص کے باوجود مکہ المکرمہ میں ابو طالب کی قبر بہت بڑا مزار بنی ہوئی تھی, اور دنیا جہاں کے لوگ جا کر ثواب کیا کرتے تھے, ولی بنائے بیٹھے تھے. اور بعض قبریں تو ایسی ہیں, بعض مزاریں تو ایسی ہیں کہ صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں وہاں کوئی ہوتا ہی نہیں. قبر میں حضرت آدم علیہ السلام, حضرت حوا علیہ السلام, ان دونوں کی طرف منسوب ہو کر دنیا میں کتنی جگہ قبریں ہیں. جدہ میں ان کی قبر, سری لنکا میں ان کی قبر, ہندوستان میں بنارس میں ان کی قبر. آخر بتاؤ کہاں ہے وہ؟ آخر وہ جدہ میں ہے یا سری لنکا میں ہے یا بنارس میں ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ, حسین رضی اللہ عنہ کا مقبرہ, ان کی قبر مدینے میں, یہ قبر مصر میں, یہ قبر کربلا میں, بتاؤ کہاں ہے آخر وہ؟ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری مزاریں ایسی ہیں کہ جو نعوذ باللہ اس کے اندر کوئی مدفون ہوتا ہی نہیں منسوخ کر دی جاتی ہیں, اور بہت ساری مزاریں ایسی ہیں کہ پاگلوں کی لاشوں پر بنی ہوئی ہیں. ریچور کا ایک مزار ہے, اس کے بارے میں جس شخص کی وہ مزار ہے میں نے ان لوگوں سے سنا جو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص مدفون ہے اس کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, دیوانہ تھا, پاگل تھا, ننگا گھوما کرتا تھا, اس شخص کی مزار بنی ہوئی ہے. اور بہت ساری خبریں ایسی ہیں کہ جو منسوب ہے صحابہ کی طرف, فلا ولی کی طرف, حالانکہ وہ کسی اور کی ہوتی ہے. ہمارے ملک میں کیرلا میں مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کی طرف یہ خبر منسوب ہے, پورے ملک سے لوگ آتے جاتے ہیں مالک بن دینار کی خبر ہے. مالک بن دینار کے بارے میں حافظ ابن حضر رحیم اللہ کی کتاب علی صحابہ اٹھا کر پڑھیے. علی صحابہ میں حافظ ابن حضر رحیم اللہ نے لکھا ہے توفی بالکوفہ, کوفہ میں انتقال ہوا, وہیں دفن ہوئے. اس زمانے میں کوئی فلائٹ تو نہیں تھا کہ ان کی لاش جو یہاں منتقل کر دی گئی کیرلا. تو کہنا یہ ہے کہ بہت سارے مزارات اور قبریں ایسے ہیں وہ ہے کسی کی منصوب ہے کاروبار کے لیے, کمانے کے لیے کسی بڑی شخصیت کا نام دے دیا اور مزار بن گئی نعوذ باللہ. اور حد تو یہ ہے, حد تو یہ ہے, انسانی فکر اور انسانی عقل کی انحطاط کی حد ہو گئی کہ جانوروں اور حیوانوں کی مزاریں بنی ہوئی ہیں, جانوروں اور حیوانوں کی مزاریں بنی ہوئی ہیں. سیریا جو کہ شام جسے کہتے ہیں, سیریا کا ایک علاقہ لازقیہ, وہاں ایک گھوڑے کی مزار ہے. لوگ جانتے ہیں کہ گھوڑا مدفون ہے, جانتے ہیں کہ گھوڑا مدفون ہے, مگر اس کی پرستش ہوتی ہے, پرستش محض اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ایک ولی کا گھوڑا تھا, اس لیے اس کی پرستش ہوتی ہے. مصر کا شہر اسکندریہ ہے, اسکندریہ میں ایک مزار بڑی مشہور تھی. کارپوریشن کے ادارے کو یہ ضرورت پڑ گئی اس مزار کو ہٹانے کی, اس مزار کو منتقل کرنے کی, راستہ بنانے کے لیے. جب منتقل کرنے کے لیے قبر کھودی گئی تو دیکھا گیا کہ گدھے کی ہڈیاں نکلی اس قبر سے, نعوذ باللہ. اور عمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمان کے پاس ایک مقبرہ ہے جو مشہور ہے, مقبرۃ الشیخ خنیزیر کے نام سے. مقبرۃ الشیخ خنیزیر یعنی خنزیر, خنیزیر کہتے ہیں چھوٹے خنزیر, چھوٹے سور کو, نام ہی ہے مقبرۃ الشیخ خنیزیر, اور لوگ اس کا قصد کیا کرتے ہیں. اور خود ہمارے ملک میں ایسے کتنے مزارے آپ نہیں دیکھتے, کن ناموں سے, گدھے شاہ ولی اور کتے شاہ ولی کے نام سے. بیجاپور میں ایک مزار میں نے نام پڑھا ہے گدھے شاہ ولی کے نام سے. کہاں فلک ہو گئی ان لوگوں کی, کیسے نادان بنے جا رہے ہیں. آپ ان عقائد کو سامنے رکھ کر مشرکین مکہ کے عقائد کا جائزہ لیں, دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ابو جہل اور ابو لہب کا عقیدہ بہتر تھا, نعوذ باللہ. محترم بھائیو, یہ افسوس کا مقام ہے, یہ بہت بڑا المیہ ہے, یہ بہت بڑی مصیبت ہے جس میں عالم اسلام مبتلا ہو گیا ہے, یہ سب سے بڑی آفت ہے جس میں مسلمان مبتلا ہو گئے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. جب ان مزاروں کے جو میلے ہوتے ہیں, ان مزاروں کے پاس جو عرس ہوا کرتے ہیں, اس وقت قبر کیسی جگہ ہے؟ قبر میرے بھائیوں عبرت کی جگہ ہے, قبر عبرت کی جگہ ہے, قبر رونے کی جگہ ہے, دل کو پگھلا دینے والی جگہ ہے, موت کو یاد کرنے کی جگہ ہے, دنیا کو فراموش کرنے کی جگہ ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ سبحان اللہ, جہاں آدمی جائے تو پتھر دل بھی موم ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما رأیت منظرا الا والقبر ظالم. آپ نے فرمایا کہ میں نے قبر سے بھیانک منظر کوئی اور نہیں دیکھا ہے, قبر سے بھیانک منظر کوئی اور نہیں دیکھا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, ایک مرتبہ قبر کھودی جا رہی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, اتنا رو رہے تھے اللہ کے نبی قبر کے منظر کو دیکھ کر, قبر کو یاد کر کے, قبر کے اس منظر کو دیکھ کر, کہ آپ کے آنکھوں سے مٹی تر ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے رنجیدہ آواز میں فرمانے لگے, یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا, یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا. صحابہ سے خطاب کر کے فرمانے لگے, اے میرے بھائیو, اس آنے والے مرحلے کے لیے تیاری کر لو, اس آنے والی منزل کے لیے تیاری کر لو, یہ ایسا مرحلہ ہے. لیکن آج دیکھو ان مزاروں کے پاس جو کچھ عرس وغیرہ کے موقع پر جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں, عشقیہ قوالیاں پڑھی جاتی ہیں, زنانہ قوالی کا مقابلہ مردانہ قوالی سے ہوتا ہے, لڑکے لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے, رقص ہوتی ہے, رقص ہوتا ہے, ڈانس ہوتی ہے, اور دنیا جہاں کے لہو لئی کھیل تماشے سب قبروں کے پاس ہوتے ہیں. قبر جو کہ عبرت کی جگہ ہے, جو ہم نے کیا بنا رکھا ہے نعوذ باللہ, زمین کتنا مردہ ہو چکا ہے, لوگوں کے افکار و خیالات میں کتنی تبدیلی آ گئی ہے, لوگوں کے سوچنے کے انداز کتنے بدل گئے ہیں, شیطان نے لوگوں کو کس حد تک گمراہ کر رکھا ہے. محترم بھائیو, ضرورت اس بات کی ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقائد کا جائزہ لیں. یہ نادان مسلمان جو اولیاء پرستی کے نام پر, پیر پرستی کے نام پر شیطان کے راستوں پر جا رہے ہیں, انہیں ضرورت ہے کہ اپنے عقائد کا جائزہ لیں. حج کا موسم آیا ہے, حجاج کرام ابھی الحمدللہ روانہ ہونے والے ہیں. حجاج کرام کو جہاں بہت ساری باتیں حج سے سیکھنی چاہیے, وہی ایک بات یہ بھی سیکھیں, آپ جائیں گے, بہت سارے حجاج ممکن یہاں بھی موجود ہو, آپ جائیں گے, آپ سعودی عرب جا کر دیکھیں, سبحان اللہ, یہ وہ ملک ہے, موحدین کا ملک ہے, یہ موحدین کا ملک ہے, اور دنیا میں اپنی مثال آپ ہے. اتنے بڑے رقبے والا ملک, اس پورے رقبے والے ملک میں ایک مزار نہیں دکھا سکتے آپ, ایک مزار نہیں دکھا سکتے آپ. کوئی مزار نہیں ہے. وہ حدیم کے لاکھ خرابیاں ان کے اندر صحیح, لیکن جو اللہ کا بنیادی حق توحید ہے, توحید کے سلسلے میں وہ کسی قسم کی مفاہمت وہ لوگ برداشت نہیں کرتے. آپ وہاں جائیں, وہاں سے اپنا عقیدہ سیکھ کر آئے, سیکھ کر آئیے, اپنا دین سیکھ کر آئیے. لوگ یہاں سے جانے والے حاجیوں کو نصیحت کر کے بھیجتے ہیں, وصیت کر کے بھیجتے ہیں کہ یہاں سے جو باتیں سن کر گئے انہیں پہ عمل کرنا, وہاں بہت سارے گمراہ کرنے والے موجود ہیں, ان کی بات نہ ماننا. ان کی بات مانے کہ اللہ کے نبی کی بات مانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها. آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں صحیح ایمان, صحیح عقیدہ یہ دنیا بھر سے ختم ہو کر مدینے میں رہ جائے گا, مدینے میں فنا گزین ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور جو حجاز والے ہیں وہاں کے عقیدے کی صحت اور سلامتی کی گواہی اور شہادت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے ضروری ہے آپ کے لیے, آپ وہاں جائیں گے سعودی حکومت الحمدللہ جگہ جگہ حاجیوں کی رہنمائی کے لیے علماء کو اور ہر زبان بولنے والے علماء کو مقرر کر کے رکھتی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو, دین سے تعلق رکھنے والا, عقیدے سے تعلق رکھنے والا, عبادات سے تعلق رکھنے والا, حد سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہو, آپ وہاں پوچھیں, دلیل کے ساتھ آپ کو ہر بات معلوم ہوگی. اور نہ صرف آپ یہ کہ حج کر کے آئیں بلکہ وہاں سے صحیح عقیدہ لے کر آئیں, صحیح دین لے کر آئیں, صحیح دین کا صحیح تصور لے کر آئیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کے مختلف ہتھکنڈوں اور پروپگنڈوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک کی تمام شکلیں, قبر پرستی, مزار پرستی, اولیاء پرستی, پیر پرستی ہو, رب العالمین شرک کی تمام شکلوں سے ہمیں خود کو بچنے اور اپنے دوسرے سارے مسلمان بھائیوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.